الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، اس وقت قرآن کریم کی روشنی میں چار عمل بیان کرنے ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے جہاں نماز روزے کا حکم دیا ہے، حج اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، وہاں چار عمل اور بھی بیان فرمائے ہیں جو باطن کے اصلاح کے لیے، تزکیہ باطن کے لیے جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں. اور ہمارے حضرت شیخ و مرشد حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی عارفی قدس اللہ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اکثر اپنے مواعظ میں ان کو بیان فرمایا کرتے تھے اور ان پر بہت ہی زیادہ زور دیتے تھے، اور وہ کتابی شکل میں بھی چھپے ہوئے ہیں. حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، اور کسی کے خلفاء میں کوئی اپنے شیخ کا ہم مزاج ہم مذاق ہوتا ہے، یہ انہی میں سے تھے. بس ان کی تعلیمات کا چلتا پھرتا عملی نمونہ تھے، اور ان کے بیان میں بڑا اثر ہوتا تھا. وہی میں نے یہ چار عمل سنے ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر بھی مذکور ہیں. ایک ہے صبر کرنا، دوسرے شکر کرنا، تیسرے استغفار کرنا، چوتھے استعاذہ کرنا، ان چاروں عمل کی قرآن کریم میں جگہ جگہ تاکید ہے، لہذا یہ بھی ہمارے عمل میں ہونے چاہیے. آج میں ان میں سے پہلے تین عمل کی تشریح تو مختصر کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ وہ عام طور پر عام مسلمانوں کو جو علماء حق کے بیانات سنتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ معلوم ہے. اور چوتھا عمل ایسا ہے کہ بہت کم مسلمان اس کو جانتے ہیں، جبکہ اس کی ہمیں اشد ضرورت ہے. صبر کے معنی تو یہ ہے کہ جب کسی انسان کو اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات پیش آ جائے، چاہے اس کا تعلق ہمارے جسم سے ہو، جیسے کوئی تکلیف آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، یا اہل و عیال کے ساتھ ہو کہ کسی کا انتقال ہو جائے، یا کوئی سخت بیمار ہو جائے، یا مال سے متعلق ہو کہ کوئی مالی نقصان ہو جائے، یا ذہن سے ہو کہ کسی پریشانی کے لائق ہونے کی بنا پر آدمی کا سکون ختم ہو جائے اور پریشانی اس کو لاحق ہو جائے. وہ پریشانی چاہے چھوٹی سی اور معمولی ہو، چاہے خدا نخواستہ بڑی ہو، ان سب پر صبر کا حکم ہے. چھوٹی سی مثال یہ ہے جیسے کہ اچانک لائٹ چلی جائے، اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے، اس پر بھی صبر کا حکم ہے. اور جب بھی کوئی ایسی بات پیش آ جائے جو ہمارے لیے ناگواری کا باعث ہو، تو صبر میں ہمیں تین کام کرنے ہوتے ہیں. جو تین کام پر عمل کرے گا تو سمجھو اس نے صبر کیا. سب سے پہلے تو دل میں اللہ تعالیٰ سے اس پر راضی ہو جائے، کیونکہ حدیث میں آپ نے فرمایا الصبر رضا، صبر اللہ تعالیٰ سے راضی ہونے کا نام ہے. جب کوئی تکلیف پیش آ جائے تو دل میں اللہ تعالیٰ سے اس تکلیف پر راضی ہو جاؤ کہ اللہ میں اس پہ راضی ہوں. پہلا کام تو یہ ہو گیا. دوسرا فوراً زبان سے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھو، کیونکہ یہ صبر کا علاج ہے. اس سے صبر کرنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا صدمہ بھی پھول کی طرح ہلکا ہو جاتا ہے، پہلے عمل سے بھی دوسرے عمل سے بھی. پہلا عمل دل کا ہے، دوسرا عمل زبان کا ہے، اور تیسرا کام یہ ہے کہ اس تکلیف کے دور ہونے کی تدبیر اختیار کرو. جو بھی طریقہ ہے، جو بھی سبب ہے، جو بھی ذریعہ ہے اس تکلیف کے دور ہونے کا، کرو، مگر اس تدبیر پر بھروسہ مت کرو، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یہ تکلیف دور ہو جائے. لائٹ چلی گئی، اللہ کرے لائٹ آ جائے، طبیعت خراب ہو گئی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے صحت دے دے، علاج بھی کرو اور دعا بھی کرو. تو تین نہیں، چار کام کرنے ہوتے ہیں. جب بھی کوئی طبیعت کے خلاف بات پیش آئے، بھائی چار کام کر لو، صبر ہو جائے گا. آپ نے صبر کر لیا، اور صبر کے بہت سارے فضائل ہیں. بس ایک آیت میں جو اس کا ثواب بیان کیا گیا وہ بتا دیتا ہوں، وہ یہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. لوگ ساری زندگی، ہر آدمی کو ضرور بے ضرور اس کی مرضی کے خلاف کوئی نہ کوئی بات پیش آتی ہی ہے اور آتی ہی رہے گی. اب جو صبر نہیں کرے گا تو وہ صحابی عظیم سے محروم, اور جو صبر کرنے کی عادت ڈال لے گا اس کو بے پناہ بے اندازہ بے حساب اجر و ثواب ملتا رہے گا. کتنے زبردست عمل ہے یہ, دیکھو آخرت میں تو بے حساب اجر, اور دنیا کے اندر یہ کہ تکلیف کافور اور پھول کی طرح ہلکی ہو جائے گی آپ کے لیے. اور دوسرا عمل ہے شکر, اس کے تعلق بھی ہمارے احوال سے ہے کہ جب کبھی کسی کو کوئی چیز اپنی مرضی کے مطابق ملے, چاہے اس کا تعلق ہمارے جسم سے ہو, ہمارے اہل و عیال سے ہو, ہمارے مال و منال سے ہو, یا ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں سے متعلق ہو. مثلا بیمار تھے صحت مند ہو گئے, اولاد بیمار تھی ٹھیک ہو گئی, کاروبار خراب تھا اچھا ہو گیا, اور بے شمار خوشی کے مواقع انسان کو ساری زندگی آتے رہے حاصل ہوتے رہتے ہیں. تو ایسے موقع پر ہمیشہ یہ معمول ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. شکر ادا کرنے میں بھی چند اعمال کرنے ہوتے ہیں, اور ان کو ایسا کرنے کی عادت ہو کہ بس سوچنا بھی نہ پڑے, بس فوراً وہ اپنی جگہ پر ہو جائے, تاکہ مقام شکر حاصل ہو. نمبر ایک, اپنے دل میں یہ سوچے کہ اس نعمت کے میں لائق نہیں تھا, کاروبار میں نفع ہو گیا, اولاد فرما بردار نکلی, میاں بیوی کی زندگی محبت سے خوشگوار گزر رہی ہے, وغیرہ وغیرہ. چھوٹی سے چھوٹی نعمت سے لے کر بڑی سے بڑی نعمت تک, اور ہم سب کو ہر دم ایسی لاکھوں نعمتیں حاصل ہیں. بس دل میں جب بھی اپنی کوئی نعمت یاد آئے یا ظاہر ہو, فوراً یہ کہیں یہ من جانب اللہ ہے, میں اس لائق نہیں تھا, اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, اس کا فضل ہے, اس کا کرم ہے, اس کی عنایت ہے. یہ تو دل کا کام ہو گیا. ہر نعمت پر یہ دل میں یہ سوچو کہ میں اس لائق نہیں, اور فوراً زبان سے الحمدللہ کو, الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر, الحمدللہ رب العالمین, اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ فسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ, یہ سارے کلمات شکر ہیں, ان سے شکر ادا ہوتا ہے. ان سب میں افضل اور سب سے زیادہ آسان لفظ الحمدللہ ہے, آسان بھی, اور اس حدیث میں آتا الحمدللہ راس الشکر. الحمدللہ کہنا جتنے کلمات ہیں ان سب کا سردار ہے یہ, یعنی جتنا شکر لفظ الحمدللہ سے ادا ہوتا اور کسی کلمے سے ادا نہیں ہوتا, کیونکہ یہ سر اور سردار ہے, باقی سب اس کے نیچے ہیں. تو کتنا آسان ہے. اور تیسرا یہ کہ اپنا دل اللہ تعالیٰ کی تابع داری کی طرف جھکا دے, یہ تیسرا عمل ہے. کیونکہ انسان کی اگر فطرت صحیح ہو, اگر انسان کی جو فطرت ہے وہ صحیح ہو, تو اس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت پیدا کی ہے کہ جب اس پر کوئی بھی احسان کرے, چاہے اللہ پاک کریں چاہے اس کے بندے کریں, وہ اس کے سامنے جھک جاتا ہے. اس لیے یہ مقولہ مشہور ہے, الانسان عبد الاحسان, انسان احسان کا غلام ہے. جب کوئی اس پہ احسان کرتا ہے یہ عاجزی کرتا ہے, شکریہ ادا کرتا ہے اس کا. اور شکر میں چوتھا عمل یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. کیونکہ جب مالک نے اتنا بڑا احسان فرمایا ہے, اتنے احسانات کی بارش فرمائی ہے, تو بس اب ان کی اطاعت کرنی چاہیے. جب کسی معمولی انسان کے احسان پر آدمی غلام بن جاتا ہے تو پھر ان کے احسانات کی تو کوئی شمار ہی نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ سے لے کر کے اب تک انہوں نے کتنے کروڑ کروڑ احسانات فرمائے ہیں، انعامات فرمائے ہیں، نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور فرمائے جا رہے ہیں، ہم شکر بھی نہیں ادا کرتے پھر بھی عطا فرما رہے ہیں، اور جو ان کو نہیں مانتے ان کو بھی دے رہے ہیں. یعنی دنیا کافر و مشرکوں کو بھی اتنا نوازا ہے کہ کوئی انتہا نہیں. وہ تو اتنے بڑے محسن ہیں. تو چار عمل کا ہو گئے، دل میں یہ سمجھے کہ میں اس لائق نہیں، فوراً زبان سے الحمدللہ کہے اور دل کو ان کی تابع داری کی طرف، حکم ماننے کی طرف جھکا دیں، اور ان کی نافرمانی سے اور جن باتوں کو انہوں نے گناہ بتایا ان سے اپنے آپ کو بچائے. یہ چار عمل ہو گئے. جو یہ چار عمل کرے گا سمجھو اس نے شکر ادا کر دیا، یعنی اچھے انداز سے اس نے شکر ادا کیا. اور جو اس کی عادت ڈال لے گا سمجھو مقام شکر پر فائز ہو گیا. اور شکر کرنے والا ایسا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ الطائم الشاکر کالصائم الصابر، دن میں کھانے والا شکر کرنے والا ایسا ہے جیسے روزہ رکھنے والا اور صبر کرنے والا. بھی جو روزانہ روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کا عمل سراپا صبر ہے کہ کھانے سے بچ رہا ہے، پینے سے بچ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے پھر بھی روزہ رکھے ہوئے، گرمی بھی روزے رکھا ہوا ہے، رات کو بھی عبادت کر رہا ہے، روزے سے وہ تکلیفوں پر صبر کر رہا ہے، تو کتنا اس کا بے شمار اجر و ثواب ہے. ایسے ہی ثواب اس کا ہے جو کھائے بھی پیے بھی روزہ بھی نہ رکھے بس شکر ادا کرتا رہے. تو تائم و شاکروں کا صائم صابر یہ حدیث میں آیا ہے. اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ جو شکر کرنے والا ہوتا ہے ایک تو اس کے دل میں پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یہ دنیا کا فائدہ ہے. اور دوسرا دنیا کا فائدہ ہے کہ جتنی نعمتیں اس کی ہیں سب کا بیمہ ہو جاتا ہے، اب اسے کوئی نعمت ختم نہیں ہوگی، بڑھ تو سکتی ہے کم نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. یہ تو ہم سبھی چاہتے ہیں بھائی کہ جو کچھ حاصل ہے وہ بھی رہے اور مزید کے بھی ہم سارے کے سارے لالچی ہیں، رات دن یہی سوار ہے کہ جتنا ہے اس سے دگنا ہو، دگنا ہے تو تگنا، تگنا ہو تو چوگنا. اللہ تعالیٰ حرص و حوث سے بچائے. تو اس کا وہ راستہ نہیں جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، وہ ہم نے حرص کا راستہ اختیار کیا ہوا، اس میں سوائے پریشانی کچھ نہیں. اور دوسرا راستہ ہے شکر کا، کہ جو نعمتیں حاصل ہیں انہیں سوچو اور شکر ادا کرو، سوچو خوب شکر ادا کرو تو بھئی یہ نعمتیں سب محفوظ ہو جائیں گی آپ کی، اور اس کے اندر دن دوگنی رات چوگنی ترقی ہوگی اور آخرت کا ثواب الگ، یہ اس کا فائدہ ہے. تو آج لوگ بڑے پریشان ہیں، جس سے بھی آپ ملو گے نا سب کو پریشانی نظر آئیں گے. پہلے 100 کی مثال دیتے تھے، اب 1000 کی مثال بھی دے دو تو کم نہیں، 1 لاکھ کی بھی مثال دو کہ 1 لاکھ آدمیوں سے آپ ملو گے تو 1 لاکھ کے 1 لاکھ کی پریشانی آپ کو سنائیں گے. کوئی بھی یہ نہیں کہ میں بہت بے فکر ہوں، بڑے آرام سے ہوں، بڑی راحت سے ہوں. ہر ایک کے پاس اپنی مصیبتوں کا رونا ہی رونا ہے، وہ ان کا حل شکر کرنے میں. آج سے اگر ہم سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو سوچنا شروع کر دیں اور سوچ کر الحمدللہ کہنا شروع کر دیں، تو جب جیسے اس کی عادت پڑ جائے گی بس پھر آپ خود ہی دیکھ لینا آپ کی زندگی میں کیسا سکون آتا ہے، کیسا چین آتا ہے، کیسا قرار آتا ہے، کیسی آپ کو تسلی ہوتی ہے. اور تیسرا عمل ہے استغفار. یہ بھی بڑی نعمت ہے اللہ تعالی کی، اور یہ بڑی دولت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، جس کے برابر کوئی نعمت شاید نہ ہو. وہ یہ کہ اللہ پاک نے توبہ استغفار میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ اس سے کل ادم ہو جاتا ہے. اور کیا چاہیے بھائی، گناہ ہونا ہماری فطرت میں ہے. سورہ بشمسی میں اللہ پاک نے فرمایا فالحمہا فجورہا وتقواہا، ہم نے انسان کے دل میں تقوی کی صلاحیت بھی رکھی ہے، گناہ کی صلاحیت بھی رکھی ہے. اس سے پہلے انسان سے پہلے اللہ پاک نے دو مخلوق پیدا فرمائی تھی، جس میں ایک میں فرما برداری ہی فرما برداری تھی، نافرمانی کا فطرت میں کوئی دخل ہی نہیں تھا، اسے کہتے ہیں ملائکہ. وہ ایسی مخلوق ہے کہ اس سے نافرمانی ہو ہی نہیں سکتی، بس وہ تو فرما برداری ہی کرتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. اور دوسری مخلوق وہ پیدا فرمائے جس میں نافرمانی کے سوا کچھ نہیں، وہ فرما برداری کر ہی نہیں سکتے، جس کو شیطان کہتے ہیں اور اس کے لشکر کو کہتے ہیں جو اس کے تابع دار ہیں سارے، یہ ایک ہی جیسے. ان کی فطرت میں نافرمانی ہے. تو پھر اللہ پاک نے تیسری مخلوق انسان کی پیدا فرمائی، جس کو دونوں چیزوں سے مرکب پیدا فرمایا. ان میں صلاحیت رکھی اس بات کی کہ یہ چاہے تو ملائکہ سے بھی بڑھ جائیں اللہ تعالیٰ کی فرما بردی کر کے، ورنہ شیطان سے بھی بڑھ جائیں نافرمانی کر کے. تو فطرت میں انسان کی نافرمانی، بس انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم، اللہ کے اولیاء محفوظ، ان اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نافرمانی سے بچا کر رکھتے ہیں، کیونکہ صبر و شکر استغفار اور استعاذے پر عمل پیرا ہوتے ہیں. اور یہ چیز ہم بھی عمل کریں گے تو ہمیں بھی یہ چیز حاصل ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ اولیاء اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ تو چار باتیں ہیں، جو عمل کر لے گا بس وہی اس زمرے میں داخل ہو جائے گا انشاءاللہ. باقی جتنے بھی انسان ہیں سب سے خطائیں ہوتی ہیں، کسی سے کم ہوتی ہیں، کسی سے زیادہ ہوتی ہیں، کسی سے بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں اپنے آنکھوں سے، اپنا حال ہمیں سب کو معلوم ہے کہ جہاں کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تابع داری کی توفیق ہوتی ہے، وہاں دوسری طرف ہم سے بڑی غلطیاں کوتاہیاں نافرمانیاں بھی ہوتی رہتی ہیں. تو اگر استغفار نہ ہوتا تو کبھی بھی ہمارے گناہوں سے پاک ہونے کا کوئی راستہ نہ ہوتا. استغفار اللہ پاک نے ایسی دولت دی ہے کہ جتنے بھی گناہ کیے ہوں، چاہے 90 برس تک نافرمانی کی ہو، چاہے 70 برس تک نافرمانی کی ہو، اور نافرمانی بھی پرلے درجے کی جسے کفر و شرک کہتے ہیں، اور پھر وہ ایک لمحے میں بس اللہ تعالی سے توبہ کر لے اور 3 مرتبہ دل سے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی کہہ لے، بس اسی وقت سارے گناہ معاف. ایسی زبردست چیز ہے استغفار. ایک شخص جو ہے گناہوں سے گھبرا کر روتا ہوا حضور خدمت میں آیا گیا، حضور میں تو مر گیا، حضور میں تو مر گیا. ارے کیا ہو گیا؟ حضور بڑے بڑے گناہ ہو گئے. فرمایا کہو اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، جب سب معاف ہو گئے. حدیث سے ثابت ہے. اور خود آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں دوزخ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے اور عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر 2 امان اتاری ہیں. اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے 2 امان اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائی ہیں. ایک تو میری ذات ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، اور مجھ کو ایسا بنایا کہ جب تک میں اپنی امت میں زندہ رہوں گا اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس کا ذکر بھی کیا. کفار مکہ ایسے ہٹ درنگ تھے، اپنے کفر و شرک کے اوپر اتنے پکے تھے کہ انہوں نے حضور سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ جو شریعت لے کر آئے ہو اور جو دین آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہو، ہم یہ کہتے ہیں اگر یہ حق ہے تو اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب نازل کر دے. نہ ماننے کی کوئی انتہا ہے؟ خود ہی کہہ بھی رہے ہیں کہ اگر یہ واقعی من جانب اللہ جو آپ کچھ لے کے آئے ہیں براق ہو، تو بس آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر عذاب نازل کر دیں، ہم مر جائیں. تو قرآن شریف میں اللہ پاک نے آیت نازل فرما کر کہہ دی، جب تک یہ ہمارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود ہیں، ہم عذاب نازل نہیں کریں. تو ایک امان تو آپ کی ذات گرامی ہے. پھر فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو ایک امان چھوڑ جاؤں گا جس سے تم قیامت تک اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنی حفاظت کر سکتے ہو، اپنا بچاؤ کر سکتے ہو، وہ ہے استغفار. کیونکہ اللہ پاک نے اس سے بھی قرآن شریف میں ذکر فرمایا کہ جب تک تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہو گے، گناہوں کی معافی مانگتے رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دیں گے. تو استغفار اتنی بڑی چیز ہے، لہذا گناہوں سے بچنے کی تو پوری پوری کوشش کرنی ہی چاہیے، وہ تو اس کا تو حکم ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہو جائیں گے، ہو جائیں تو بھائی ہمیشہ استغفار کرتے رہو، صبح شام اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو. دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے کتنے معصوم تھے، آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا، پیغمبر تھے نا آپ، اس کے باوجود بھی روزانہ سو سو مرتبہ استغفار کرتے تھے. بلکہ صحابہ کرام تو کہتے ہیں کبھی کبھی ہم آپ کے مجلس میں آپ کی زبان سے استغفر اللہ 100 دفعہ شمار کر لیتے تھے، کبھی 70 دفعہ شمار کر لیا کرتے. تو جو معصوم اتنا کر رہے ہیں استغفار، تو ہم جو گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے استغفار کرنے کی، ہمیں تو اور زیادہ ضرورت ہے. لہذا یہ اس کا معمول بنائیں، جب بھی کوئی غلطی ہو جائے فوراً استغفر اللہ تو نقد کہہ لیں. اور اس میں بھی 4 باتیں، سب سے پہلے تو اپنے دل میں نادم ہوں کہ کتنے بڑے محسن کی ہم نے نافرمانی کر دی، اپنے آقا خالق و مالک کی جو ہمارے معبود حقیقی ہیں ان کی ہم نے نافرمانی کی، کتنے نالائق، میں کتنا نالائق ہوں. دل میں شرمندہ، کیونکہ استغفار اور توبہ دل کی ندامت کا نام ہے. تو پہلا کام دل تھا ہے، دل کا ہے، دل میں نادم ہو جاؤ. پھر دوسرے اس کام کو فوراً چھوڑو، فوراً اس کام کو چھوڑو. تیسرے آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرو. تو بس اس کا نام تو ہے توبہ، اسی کا نام ہے استغفار. اب آگے ایک بات اور ہے چوتھی، کہ ان تین چیزوں کا تعلق تو خاص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، یعنی ایسے کام کرنے کا سے ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، جیسے نماز، روزہ وغیرہ. یہ شراب پی لی، نشہ کر لیا، بدکاری کر لی وغیرہ. اگر کسی بندے کی حق تلفی کی ہے، کسی بندے پر ظلم کیا ہے، تو چوتھا کام وہاں بھی کرنا پڑے گا کہ اس بندے کا حق ادا کرو، ورنہ اس سے معافی مانگو. ورنہ تو آپ کی توبہ مکمل نہیں ہو سکتی، مقبول نہیں ہوگی آپ کی توبہ. جس بندے کو ستایا ہے پہلے اس سے معافی مانگو، اگر اس کا کھایا ہے تو اس کا پیسہ ادا کرو، پیسہ کھایا تو پیسہ ادا کرو، زمین کھائی تو زمین ادا کرو. کسی بندے کی جو حق تلفی کی ہے اس کا پہلے حق ادا کرو اور اس سے معافی مانگو. جب یہ 4 کام ہو جائیں گے تو پھر چاہے بندے کی حق تلفی ہوئی ہو یا اللہ تعالیٰ کی حق تلفی ہوئی ہو، کسی بندے کو ستایا یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی ہو، بس دل سے 3 مرتبہ استغفار کرنے سے گناہ معاف ہو جائے گا. تو یہ چوتھا عمل، تیسرا عمل استغفار ہے. اور چوتھا عمل ہے استعاذہ. بھائی اب استعاذے کا ٹائم نہیں ہے بھائی، اس میں بھی تفصیل ہے، اصل تو میں اسی کو بتلانا چاہ رہا تھا. تو بھائی آئندہ جمعے کے لیے ادھارے ان شاء اللہ تعالیٰ، تو دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے حاضری کی توفیق دے اور آپ کو بھی حاضری کی توفیق دے، تاکہ چوتھا عمل جو ہمیں بے حد ضروری ہے ہمارے لیے، اس کے بارے میں بھی کچھ معلوم ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 4 پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقعی دعوانا.